الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز, عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے اپنے رب کو, اپنے خالق کو, اپنے خدا کو اپنے ارادوں میں ناکامی کی وجہ سے پہچانا, عرفت ربی بفسخ عزائمی, کہ میں نے منصوبے کچھ اور تیار کیے, پلان کچھ اور بنائے اور تدابیر اختیار کی, لیکن ان میں ناکامی کی وجہ سے میں نے اپنے خدا کو پہچانا کہ کوئی طاقت ہے, کوئی قوت ہے کہ جو منصوبوں کو کامیاب بھی کرتی ہے اور ناکام بھی کرتی ہے. ایک حدیث ہے مشکات شریف میں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی جل مجدہ نے کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے, اس دنیا کو بنانے سے پہلے, زمین کی تخلیق سے پہلے, آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اور دنیا کی تمام چیزوں کو بنانے سے پہلے, کسی بھی چیز سے پہلے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی تھی. جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی 50,000 سال پہلے, زمین کی تخلیق سے, آسمانوں کے بنانے سے, یہ اچھلتے ہوئے دریا, یہ وسیع ترین سمندر, یہ بلند بالا پہاڑ اور کہسار, یہ عظیم الشان چمنستان اور دنیا کی ہر چیز, اس کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھی گئی تھی جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کہاں پیدا ہوگا, یہ بھی لکھ دیا کہ موت کہاں پائے گا. پیدا ہو رہے ہیں ہندوستان کے کسی گاؤں میں, ایسے گاؤں میں جہاں آج اس 21ویں صدی کے اندر بھی پہنچنا مشکل ہے, سڑکیں نہیں ہیں, رابطہ نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں. پاکستان کے کسی ایسے دور دراز خطے میں, علاقے میں, گاؤں میں جہاں تک وسائل اور تمام ذرائع موجود ہونے کے باوجود وہاں پہنچنا ممکن ہے. موت ہو رہی ہے واشنگٹن میں, موت ہو رہی ہے لندن میں. پیدا ہوتے وقت کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا, سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی موت یا ان کی حیات کا خاتمہ انگلینڈ کے اندر یا جاپان میں یا آسٹریلیا کے دور دراز علاقوں میں, وہاں پر خاتمہ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ پیدا کہاں ہوں گے اور یہ بھی لکھ دیا کہ موت کہاں, یہ بھی لکھ دیا کہ مقدر کے اندر کہ رزق کہاں حاصل کریں گے, اپنا کسب معاش کہاں ہوگا, روزی کہاں حاصل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی لکھ دیا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے, آپ کے فداکار اور جانثار صحابہ ہیں, کائنات میں ایسی جماعت پیدا نہیں ہوگی, کسی نبی کے ایسی جماعت اور ایسے صحابہ نہیں عطا کیے گئے جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صحابہ کا خاص الخاص جو وصف ہے, ان کی جو خصوصیت ہے, وہ یہ ہے کہ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی چیز ادا ہوئی, آپ نے کسی چیز کا حکم دیا, ادھر وہ عمل کے لیے تیار ہوئے. آمنا و صدقنا, ایمان لاتے تھے فوراً اس چیز پر اور پھر اس کے اوپر عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے. دوسری بات یہ تھی جو صحابہ کا خاص الخاص وصف یہ تھا کہ ہر وقت اس چیز کی تلاش تھی, اس کی جستجو کہ پیغمبر سے کوئی ایسی بات ہاتھ لگ جائے, کہ کوئی ایسا عمل ہاتھ لگ جائے, کسی ایسے راز کا پردہ فاش ہو جائے کہ جس سے ہمیں جنت مل جائے, کوئی ایسا عمل پیغمبر بتائیں کہ جس کو ہم کریں اور کرنے کے نتیجے میں ہمیں جنت عطا ہو جائے. جب صحابہ نے پیغمبر سے یہ سنا کہ یہ بھی لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا, اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھولے بھی ہیں, بہت سادے ہیں, اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنتی بلہن, کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے وہ معصوم اور بھولے بھالے لوگ ہوں گے, سیدھے سادے لوگ ہوں گے. جنتی جو ہیں وہ ترار اور انتہا سے زیادہ تیز قسم کے یا فراڈی اور دھوکے باز قسم کے لوگ نہیں, بلکہ نہایت ہی معصوم اور سیدھے سادے, جن کو بھولا بھالا کہتے ہیں. صحابہ میں یہ وصف موجود تھے. اور بھائی صحابہ کے بارے میں کیا عرض کروں آپ سے, آپ ان کا مرتبہ اور مقام ایسے سمجھیے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کو جب جنت میں پہنچ جائیں گے اس کے قرنہا قرن کے بعد, حضرات لغت ڈکشنری والے لکھتے ہیں کہ 50 سال کے عرصے کو قرن کہتے ہیں, بعض علماء لغت نے لکھا کہ 100 سال کی مدت کو قرن کہتے ہیں, بعض نے کہا کہ 500 سال کی مدت کو قرن کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کو قرنہا قرن گزر جائیں گے, صدیاں گزر جائیں گی. ایک روز اللہ تعالیٰ جنت کی جانب, اہل جنت کی جانب متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے کہ کیا حال ہے, دریافت فرمائیں گے, پوچھیں گے کیا حال ہے. بھائی میزبان جو ہوتا ہے, میزبان جو اپنے فرائض کی پہچانتا ہے, اپنی ذمہ داری کو, اور نیک میزبان بار بار مہمان کی خاطر داری کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو حق تعالیٰ جل مجدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک موقع پر, نزولا من غفور الرحیم, کہ میزبانی ہوگی غفور الرحیم کی جانب سے. اس پر کسی دن عرض کروں گا, اس آیت کے ٹکڑے پر انشاءاللہ. بہرحال ان سے زیادہ میزبانی اور ان سے زیادہ مہمان نوازی کون کر سکتا ہے. تو فرمائیں گے اہل جنت سے کہ کیا حال ہے, اہل جنت بڑا شکر ادا کریں گے, بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ سب کچھ موجود ہے, جو کچھ ہم نے سنا تھا, جو کچھ پڑھا تھا, جو کچھ آپ نے فرمایا, وہ سب کچھ یہاں موجود ہے, اس سے سوا, اس سے زیادہ ہی چیزیں یہاں پر موجود ہیں. آپ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ موجود ہے, کچھ بھی نہیں. فرمائیں گے کہ میں نے ایک چیز نہیں دی ابھی, وہ چیز مجھے دینا باقی ہے. تو اب تو اہل جنت تڑپیں گے, مچلیں گے, اور بہت الہا و زاری کے ساتھ کہیں گے اے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے. قرنہا قرن گزرنے کے بعد, یہ یاد رکھیے, صدیاں گزرنے کے بعد فرمائیں گے کہ جاؤ, میں اب تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. خدا تعالیٰ کی یہ رضا, اللہ تعالیٰ کی یہ خوشنودی اور خدا تعالیٰ کی یہ رضا مندی بندوں کو, اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے صدیوں سال بعد حاصل ہوگی. جبکہ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اسی دنیا میں اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو یہ مقام ہے حضرات صحابہ کا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور بھائی قرآن مجید کے فہم کے لیے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے, اس کے مخاطب کیسے ہوں گے؟ اس کے مخاطب ایسے ہوں گے جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. یعنی قرآن جن سے خطاب کیا سب سے پہلے, وہ اس کائنات میں, اس دنیا میں صحابہ کی جماعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا, آپ ان آیات کو اور اس کے مضامین کو, اس کے مفہوم کو سب سے پہلے صحابہ کے سامنے بیان کرتے. تو کتنے سمجھدار, کتنے ذکی اور کتنے ذہین ہوں گے. بھائی بڑے کی بات سمجھنا بھی بہت بڑی بات ہے, بڑے آدمیوں کی بات سمجھنا. ہندوستان کے اندر بادشاہ گزرا ہے بابر سے پہلے, شیر شاہ سوری. اور بڑا عجیب و غریب, ہندوستان میں جو پشاور سے لے کر اور کلکتہ تک روڈ بنایا اس نے, گرانڈ ٹرنک روڈ کہلاتا ہے, یعنی شاہراہ اعظم کلکتہ سے لے کر اور پشاور تک, آج بھی موجود ہے وہ ہائی وے, اس کو سڑک بنائی تھی شیر شاہ سوری نے. उसके हालात में लिखा कि आया, आने के बाद सड़क के ऊपर खड़ा हुआ और अपनी छड़ी से सड़क के ऊपर एक लकीर खींची। सिक्रेटरी जो साथ में वजीर था उसने कहा हुजूर हो जाएगा, आपने जैसा हुक्म दिया है उसकी तकमील की जाएगी। आसपास जो लोग थे खड़े हुए थे, जो मुसाहिब दूसरे थे, दूसरे जो मुकर्रबीन थे, करीबी थे बादशाह के, कोई भी नहीं समझा। बाद में वजीर साहब से पूछा कि क्या क्या समझा आपने? बादशाह आया, उसने एक लकीर खींच दी, आपने कहा कि हुजूर हुक्म की तामील होगी, ऐसा ही हो जाएगा। कहा कि बादशाह ने ये कहा कि सीधी सड़क बनाई जाए। मैं समझ गया कि उनकी लकीर खींचने से कि सड़क का मुतालबा है कि सड़क तामीर की जाए। मैंने अर्ज कर दिया कि बिल्कुल इंशाल्लाह हुक्म की तामील होगी और यहाँ पर सड़क बना दी जाएगी। तो बड़े आदमियों की बात समझने के लिए बड़ा ही, अब कुरान मजीद अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, रब्बुल आलमीन का कलाम है, अहसनुल खालकीन का कलाम है। उसके कलाम को समझने के लिए उसकी तफहीम के भी दिए, अल्लाहु अकबर। मेरे दादा इमामुल असर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकज़हु, जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, शायर मशरिक सर मोहम्मद इकबाल ने, कि इस्लाम की आखिरी 5 सदियां मौलाना अनवर शाह की नज़ीर पेश नहीं कर सकती। जो इस्लाम के आखिरी 500 साल गुजरे हैं उसमें उनकी नज़ीर नहीं है। उससे पहले अनवर शाह की नज़ीर होगी, उसके बाद नहीं। अल्लामा कश्मीरी से डॉक्टर इकबाल की मुरासलत हुई है, ख़त किताबत हुई है, मुलाकातें हुई हैं लाहौर के अंदर, बड़ी तफसीली चीज़ें हैं। और कुछ मसाइल को, इस्लामी और दीन के अहम मसाइल को डॉक्टर इकबाल ने अल्लामा कश्मीरी से समझा है, अहम तरीन मसले को समझा है। तो अल्लामा कश्मीरी ने दर्स में बुखारी में, दारुलूम देवबंद में, बुखारी के दर्स में फरमाया कि मुझे खुशी इस बात की है कि इकबाल मेरा कलाम समझता है, इकबाल मेरी बात को समझता है, जो मेरे शागिर्द भी नहीं समझते। मुझे खुशी इस बात की है कि इकबाल, तो बड़े आदमी की बात को समझना और उसके कलाम को समझना बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसी तरीके पर अली यमनी आए, एक बड़े यमन के आलिम थे, शेखुल इस्लाम अली यमनी, मुहद्दिस थे। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ जो हदीस की 2 अहम तरीन किताबें हैं, उन्हें नोक बर ज़बा थी, ज़बान के ऊपर उन्हें याद थी, हिफ्ज याद थी उनको। वो देवबंद पहुंच गए, हम्बलीउल मसलक आलिम थे, देवबंद हनफीउल मसलक उलमा, और वहाँ के जो मशरब है और मसलक है वो हनफी लोग हैं। जब वो पहुँचे देवबंद में तो अल्लामा कश्मीरी के दर्स में शरीक हुए, 2-3 दिन के लिए आए थे, 22 दिन तक के शरीक रहे। और 22 दिन के बाद अल्लामा कश्मीरी से दर्स में इश्काल करते थे। जब अल्लामा कश्मीरी दर्स में बोलते थे और किसी मसले में फ़िक्ह हनफी को तरजीह देते थे तो शेख खड़े हो जाते थे और खड़े होकर अरबी में इश्काल करते थे, अल्लामा जवाब देते थे। 22 रोज तक ये होता रहा दर्स बुखारी के अंदर। 22वें रोज अब शेख अली यमनी अपनी जगह से उठे दरसगाह में और अल्लामा कश्मीरी के तख्त की जानिब बढ़े जहाँ बैठकर वो दर्स दे रहे थे। उस साल दर्स के अंदर दारुलूम देवबंद के मोहतमिम साबिक हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब भी थे, जो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के पोते बानी दारुलूम देवबंद के, वो अल्लामा कश्मीरी के शागिर्द, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब साहेब मारिफुल कुरान, वो भी दर्स में शरीक थे। मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी, उस्मानी ख़ानदान के चश्मो शराग, वो भी उस दर्स में मौजूद थे। वो बयान करते हैं कि जब शेख यमनी गुस्से के आलम में अपनी जगह से उठे और अल्लामा कश्मीरी के तख्त की जानिब बढ़े तो हमने समझा कि शायद आज ये हमला करेंगे, अल्लामा कश्मीरी के ऊपर हमला करेंगे। हमने भी अपनी आस्तीनें सूत ली कि अगर ये हमला करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। जब वो तख्त के सामने पहुँच गए तो दोनों हाथ जोड़े अल्लामा कश्मीरी के सामने और कहा कि शेख, मैं यमन में 12 साल बुखारी व मुस्लिम पढ़ाकर आया हूँ और दोनों किताबें मुझे नोक बर ज़बा हैं, ज़बान के ऊपर हिफ्ज़ है मेरे, जारी हैं। मैं आपका कलाम नहीं समझ रहा, खुदा के लिए इन तलबा पर रहम कीजिए, मैं आपका कलाम नहीं समझ रहा, आपकी बात इन ज़रा उतर कर बात कीजिए ताकि ये तलबा आपकी बात को समझें, आप क्या कह रहे हैं। फरमाया कि भाई, इससे नीचे उतर कर बात करना मुमकिन नहीं, جتنا نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں اس سے نیچے اتر کر. جب خدا تعالیٰ کی مخلوق میں ایک بندے کا یہ حال ہے کہ اس کا کلام کیا خیال ہے آپ کا خدا تعالیٰ کے کلام کے بارے میں. عربی کی مشہور مثال ہے ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام, کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تمام کلام جو ہوتے ہیں تو بادشاہوں کا کلام سب سے بڑھ کر. اب حق تعالیٰ تو احسن الخالقین ہیں, رب العالمین ہیں, ان کے کلام کی کیا شان ہوگی. اس کو سمجھنا کوئی آسان کام ہے؟ بڑے آج کل چلتا ہے واٹس ایپ یونیورسٹی میں اور بہت فیس بک کے اوپر کہ ہم بھی سمجھیں گے ہم بھی. وہاں شملہ کے اندر علامہ کشمیری, یہ واقعہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان کیا کہ شملہ کے اندر حضرت شاہ صاحب اور ہم سب ایک اجلاس میں پہنچے. ایک جلسہ تھا ہندوستان کا مشہور علاقہ اور ہل اسٹیشن ہے شملہ, وہاں پر پہنچے. وہاں پر شاہ صاحب کے پاس شام کو کچھ انگلش پڑھے لکھے نوجوان آئے جنہوں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی, اور آنے کے بعد شاہ صاحب سے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر مولوی کریں علماء کریں؟ ہم نے عربی زبان میں بھی ایم اے کیا ہے اور عربی زبان کا ہم نے ڈگری کورس کیا ہے, ہم بھی قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں. شاہ صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا, خاموش رہے. شام کو جب عشاء کے بعد شاہ صاحب کی تقریر ہوئی تو مسئلہ تقدیر کے اوپر ہوئی. اب مسئلہ تقدیر انتہا سے زیادہ نازک مسئلہ ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا کہ عام انسان اس کے اندر غور و فکر نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ الجھ جائیں اور ایمان ہی خطرے میں آ جائے. تو بہت نازک مسئلہ ہے. تقدیر پر شاہ صاحب نے گفتگو کی. جب صبح کو اللہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ وہ تمام کے تمام نوجوان انگریزی تعلیم یافتہ حضرت تھانوی کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ انہیں علامہ کشمیری کو یہاں کیوں لائے تھے, انہیں وہیں دارالعلوم میں طلبا کے سامنے بخاری پڑھانے کے لیے رکھتے, ان کا تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. رات انہوں نے تقریر کی, ایک لفظ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمہاری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا, اور شاہ صاحب نے ایسی تقریر کی تم نہیں سمجھے. فرمایا کہ تم ہی تو کل شاہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں. جب تم اپنے جیسے انسان کا کلام نہیں سمجھے تو خدا کا کلام سمجھنے کا دعویٰ کیسے کر رہے تھے؟ یہ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی نے. تو بھائی قرآن مجید کے مخاطب اول حضرات صحابہ ہیں, ان کا فہم کیسا ہوگا, ان کی ذہانت کیسی ہوگی, ان کی ذکاوت کیسی ہوگی, ان کی فراست کیسی ہوگی, ان کی سمجھ بوجھ کیسے ہوگی. تو ارشاد فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا تقدیر کے اندر کہ موت آئے گی, اور موت آنے کے بعد کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اچانک صحابہ نے سوال کیا ففیم العمل یا رسول اللہ, یہ سننے کے بعد یا رسول اللہ کہ اگر یہ بات ہے کہ ہماری جنت کا اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے کر دیا گیا تو عمل کی کیا حیثیت رہے گی, عمل کس کھاتے میں, عمل اب کس خانے میں جائے گا؟ اگر ہماری تقدیر میں لکھ دیا جنت میں جائیں گے تو ہم کتنی ہی نافرمانی کریں, کتنی ہی گناہ کریں, کتنی ہی معصیت کا ارتکاب کریں, بڑے سے بڑا گناہ کر لیں, جب یہ لکھ دیا گیا کہ جنت میں جائیں گے تو کوئی بھی چیز روکنے والے نہیں ہماری تقدیر میں. اور اگر خدا نہ خواستہ دوسرا فیصلہ کر لیا گیا ہمارے بارے میں کہ گرم گرم جگہ جائیں گے, تو پھر ہم کتنے ہی حج کر لیں, کتنے ہی روزے رکھیں, کتنے ہی تلاوت کر لیں. بھائی اگر کسی یونیورسٹی میں, کسی اسکول کے اندر وہاں کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسٹوڈینٹس کو یہ کہہ دے داخلے کے وقت کہ آپ پاس ہیں, آپ فیل ہیں, اب کون آئے گا پڑھنے کے لیے؟ پڑھ کر سوچیں گے پڑھنے کے بعد بھی کیا فائدہ, اور اگر نہ پڑھا تب بھی کوئی نقصان نہیں. جب یہاں پر پہلے دن یہ یونیورسٹی نے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے رجسٹرار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ تم پاس کیے جاؤ گے سال کے آخر میں اور تم فیل ہو تمہارا نتیجہ, تو پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں اور نہ پڑھ کر بھی کوئی نقصان نہیں. تو صحابہ نے دریافت کیا ففیم العمل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر ہماری تقدیر کا فیصلہ کر دیا گیا تو پھر یا رسول اللہ عمل کس کھاتے میں جائے گا؟ اب جو آپ ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کرا رہے ہیں, حج کرا رہے ہیں, نمازیں پڑھوا رہے ہیں اور دوسرے فرائض کی ادائیگی, ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ آپ مسکرائے اور فرمایا آپ نے عمل میں لگے رہو, اللہ تعالیٰ کو جس کو جہاں پہنچانا ہوتا ہے اس جیسے عمل میں لگا دیتے ہیں. اگر کسی کی تقدیر میں فیصلہ ہے جنت میں جائے گا تو جنت کی وجہ سے اعمال میں لگا دیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی تقدیر میں فیصلہ ہے, دوسرا کوئی فیصلہ ہے, تو اس جیسے اعمال میں لگا دیں گے. تو بھائی حق تعالیٰ جل مجدہ کا ارشاد میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مشہور مقولہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم اور اپنے منصوبوں میں ناکامی کی وجہ سے. ہمارے دیوبند میں ایک میڈیکل اسٹور ہے, غیر مسلم کا ہے میڈیکل اسٹور, فارمیسی جسے کہتے ہیں, اس کو فرصت نہیں, سر کھجانے کی فرصت نہیں, ہر وقت کسٹمر, 24 گھنٹے کسٹمر, اتنے کسٹمر ہیں کہ پاؤں رکھنے کے لیے گنجائش نہیں اس کی دکان کے سامنے. اور دکان کے سامنے 12 فٹ کا روڈ ہے, سڑک گزر رہی ہے, اور بالکل سامنے دوسرے غیر مسلم کا فارمیسی ہے, اور اتنی ہی بڑی دکان ہے جتنی بڑی اس کی, اور جتنی دوائیں اس کے پاس ہیں اس کے پاس بھی. میں نے آج تک زندگی میں اس کی دکان پر ایک بھی کسٹمر نہیں دیکھا, ایک گراہک نہیں نظر آتا. اور پورے دیوبند میں مشہور ہے کہ آمنے سامنے دکانیں ہیں, صرف 12 فٹ وائڈ روڈ ہے درمیان کے اندر, آمنے سامنے دکانیں, ایک کی دکان پر قدم رکھنے کی گنجائش نہیں. آدمی وہاں پر کھڑا رہتا ہے آدھے گھنٹے, ایک گھنٹہ انتظار میں رہتا ہے, اور سامنے دکان کے اوپر ایک گراہک نہیں ہے. یہ کیا ہے بھائی, دکان بھی ہے, دکان کے اندر مال بھی ہے, ڈیوٹی بھی پوری دیتا ہے بیچارہ, صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہتا ہے, لیکن خدا تعالیٰ کے فیصلہ تقدیر کا, رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. تو فرمایا, اردو کا مشہور شاعر ہے فانی بدایونی, مشہور شاعر ہے, وہ کہتا ہے دیکھ فانی وہ تیری تقدیر کی میت نہ ہو, ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے, دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو, ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے. کہ فانی دیکھو تم نے منصوبے بنائے, تم نے پلان بنائے, تم نے تجاویز اور تم نے طرح طرح کی کوششیں کی, لیکن اس کے باوجود ناکامی ہوئی, تقدیر سامنے آئی, جو تقدیر میں لکھا تھا وہ سامنے آ کر رہا, تمہاری تدبیر کا جنازہ تمہارے تقدیر کے کاندھے پر جا رہا ہے. تو بھائی یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہاں پر ہونا چاہیے تھا حضرت مولانا حنیف صاحب کو, جیسا کہ ابھی اعلان کیا حضرت مولانا محترم سراج صاحب مدد اللہ نے آپ کے سامنے, لیکن کچھ تقدیری کھیل اور تقدیر کے فیصلے سامنے آئے. مجھے ہونا چاہیے تھا گلوسٹر میں, میرے رمضان کے مبارک کے 5 دن ابتدا کے گلوسٹر میں تحت ہے, میں دبئی میں آ کے اٹک گیا اور پریشان, جی ہاں 5 دن تک کے دبئی کے اندر رکا رہا, اس پاؤں کے اندر تکلیف رہی اور اتنی بڑی کہ سفر جاری نہیں رکھ سکا. مولانا کے بارے میں میں نے آج معلوم کیا کہ حضرت مولانا تشریف لے گئے یہاں ہیں, معلوم ہوا کہ تشریف ہی نہیں لا سکے ان کے ساتھ ادھر. تو ہم پلان کچھ بناتے ہیں, انسان منصوبہ کچھ بناتا ہے, خدا تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور سامنے آ کر رہتی ہے. بہرحال یہ تو تمہید تھی گفتگو. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ فتح کی آیت, ابتدائی آیت پڑھی. ارادہ یہ ہے کہ اس سورت سے متعلق کچھ عرض کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز. اور بھائی یہ تو معلوم ہے کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کا کلام ہے, احسن الخالقین کا کلام ہے, رب العالمین کا کلام ہے. کلام کے اندر جو اعجاز ہے, کلام کے اندر جو ایجاز ہے, کلام کے اندر جو حسن ہے, اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس آیت کے اور اس سورت کے شان نزول سے متعلق اور سورت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے, پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے اور قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, اس مدت میں انشاءاللہ اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے اور خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عبادات کی. عبادت کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ, قرآن جو ہے رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن سے جو مناسبت رمضان کو ہے وہ بیان کرنے سے نہیں. بھائی آم ابھی ابھی کھا لو, اسی وقت آپ جائیے, آپ مالے کا آم رکھا ہوا ملے گا آپ کو, فلاں ملک کا آم رکھا ہوا ملے گا, وینیزویلا کا آم رکھا ہوا ملے گا, لیکن کیا اس میں وہ لطف ہوگا کیا اس میں وہ ذائقہ ہوگا؟ بڑھاپے کے اندر شادی کر لو, کیا وہ شادی شادی ہے جو جوانی کی شادی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں حج کا عبادت ایسی عبادت ہے جو جوانی میں ہونی چاہیے, جو مشقت, جو محنت اور جو وہاں پر مناسک کو ادا کرنے کے لیے قوت چاہیے, طاقت چاہیے, ہمت چاہیے, جوانی میں کے زمانے میں حاصل ہے, اسی طرح عبادات کے اندر بھی. تو انشاءاللہ عزیز وہ سب آپ کے سامنے عرض کروں گا. خدا تعالیٰ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن عمل کی کتاب ہے, اس کو سمجھنے کا جو اجر اور ثواب ہے اور جو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کا, اس کو تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. خدا تعالیٰ ہم سب کو فہم عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے اس کے متعلق عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی بدر التمام, اللہم صلی علی نور الظلام, اللہم صلی علی مفتاح دار السلام, اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام, ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین, غیاث المستغیثین, رب العالمین. اے اللہ, رمضان المبارک ہے, الہ العالمین خیر کا مہینہ ہے. اے کریم, آج شب جمعہ ہے, الہ العالمین اپنا کرم فرما. اے اللہ, اشرۂ رحمت ہے اور ہم آپ کے در پر بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے پر. اے کریم, تمام نیک جو اوقات ہو سکتے ہیں اے اللہ وہ سب میسر ہیں. الہ العالمین عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے. الہ العالمین ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ارحم الراحمین, ہم پر رحم فرما, کرم فرما. الہ العالمین, حاضرین کے نیک مقاصد کی تعمیل فرما, تکمیل فرما. اے اللہ, رزق کے فیصلے فرما. الہ العالمین, رزق میں کشادگی عطا فرما. اے اللہ, وسعت عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, صحت کے فیصلے فرما. اے اللہ, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. الہ العالمین, جو ہمارے مردے اس کائنات سے جا چکے ہمارے عزیز متعلقین, ان سب کی مغفرت کاملہ فرما, ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما, ان کی قبور کو نور سے لبریز فرما. اے کریم, جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں, انہیں بہترین رشتے عطا فرما. جو اولاد کے خواہش مند اور متمنی ہیں, انہیں بہترین اولاد عطا فرما, مطیع و فرما بردار اولاد عطا فرما. اے اللہ, عبادات کو قبول فرما. اے اللہ, ہم ایسی عبادت نہیں کر رہے جیسا کہ حق ہے. الہ العالمین, اس ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما, مزید عبادات کی توفیق عطا فرما. ارحم الراحمین, ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.